سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا عہد کر چکے ہو اذکر اللہ ذکرن کثیرا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کے بہت فوائد ہیں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جان لو اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے ایک رپورٹ پرنٹ کر کے دی کہ دنیا میں 22 لوگ جو بہت امیر گزرے جن کے پاس بلین آف ڈالر تھے کھربوں پتی اربوں نہیں کھربوں پتی ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو گاڑیاں بناتا تھا کاریں بناتا تھا فورڈ ویگن اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں مرد عورت بچے بوڑھے اگر میں ہر ایک کو ایک گاڑی تحفے میں دے دوں میرے پیسے پھر بھی باقی بچ جائیں گے پوری دنیا کے انسانوں میں اگر ہر بندے کو مرد عورت بچے بوڑھے کو وہ ایک نئی گاڑی دے بھی دے جو کروڑوں میں آتی ہے وہ کہتا ہے میرے پیسے پھر بھی بچ جائیں گے اتنے امیر آدمی کمپیوٹر کے ان مالک فلاں مالک فلاں مالک ان 23 بندوں میں سے 16 تھے جنہوں نے خودکشی کر لی اب کوئی سوچے کہ بھئی اتنے پیسے اس بندے کے پاس ہیں محل نما مکانات ہیں گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ کیوں پریشان ہیں اور پریشانی تھوڑی بہت نہیں کہ جی مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے اتنی پریشانی کہ خودکشی کر لینا ڈپریشن کا ایکیوٹ مریض اس کی وجہ کیا کہ دل میں سکون نہیں ہوتا جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ سے غافل ہوتا ہے اللہ اس کے دل سے سکون چھین لیتے ہیں اس لیے جتنے یہ امیر لوگ نظر آتے ہیں نا رات کو سونے کے لیے ان کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں ایک غریب آدمی کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ بستر پہ بیٹھ کے میں نے تکیے پہ سر پہلے رکھا تھا یا مجھے نیند پہلے آئی تھی اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا سکون کی نیند سو جاتا ہے اور یہ لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں لحاف کے اندر سوئے ہوتے ہیں نرم گدوں کے اوپر نیند نہیں آتی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ اس مسجد کا لنٹر ڈالا سخت گرمی کا موسم تھا تو لنٹر ڈالنے والے دن مزدور زیادہ تھک جاتے ہیں کیونکہ زیادہ مشقت والا کام ہوتا ہے تو دوپہر کو چھٹی کرتے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تو جب چھٹی کی تو میں بھی اوپر چھت سے نیچے اترا تو حیران ہو گیا کہ مزدوروں میں سے ایک نوجوان کنکریٹ کے ڈھیر کے اوپر پڑا سویا ہوا تھا. 48 ڈگری 49 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے باہر, اتنی سخت گرمی, پسینے پسینے, اور وہ بھی پسینے میں ڈوبا ہوا تھا, اور نیچے کنکریٹ بھی گرم تھی, اور وہ کنکریٹ کے ڈھیر کے اوپر. اس کو چھٹی ملی ایک گھنٹے کی. اس نے کہا کیا میں اب کہیں جاؤں گا, آرام کروں گا, میں یہیں سو جاتا ہوں. وہ لیٹ کے سو گیا. کسی کو ایئر کنڈیشن کمرے میں نیند نہیں آتی, اور کسی کو گرمی کے موسم میں دھوپ کے اندر کنکریٹ کے اوپر نیند آ جاتی ہے. تو ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دیتے ہیں, اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی قوت ارادی بڑھ جاتی ہے. قوت ارادی کہتے ہیں کہ ارادے کے اندر قوت آ جانا. بندہ جو ارادہ کرے وہ ٹھوس ارادہ ہو اور پھر اس کو کر گزرے. یہ قوت ارادی دین کے میدان میں بھی کام آتی ہے اور دنیا کے کاموں میں بھی کام آتی ہے. دنیا میں جتنے لوگ گزرے جنہوں نے کوئی بڑا کام کیا, دین کا کام یا دنیا کا کام, یہ سب وہی لوگ تھے جن کی قوت ارادی بڑی ٹھوس تھی, بڑی پکی تھی. جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے, نہ وہ دین میں آگے بڑھ پاتے ہیں نہ دنیا میں آگے بڑھ پاتے ہیں. دین میں آگے اس لیے نہیں بڑھ پاتے کہ سوتے ہیں جی صبح اٹھ کے فجر پڑھیں گے, اور فجر کے وقت نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ گھڑی کا الارم بجتا ہے اور وہ اس کو بند کر کے پھر سو جاتے ہیں. دو دو الارم لگاتے ہیں, تین تین الارم لگاتے ہیں, اور وہ بجتے رہتے ہیں اور ان کو بند کرتے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں. صبح کے وقت نیند سے بیدار ہونا ان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے. کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو اس بندے کو اللہ سے پیار نہیں ہوتا, نیند پیاری ہوتی ہے. کمزور قوت ارادی, تہجد کی توفیق نہیں ہوتی, اٹھا نہیں جاتا, آنکھ قابو میں نہیں, سوچتے ہیں کہ میں نے آج کے بعد غیر محرم کو نہیں دیکھنا, پھر مسجد سے قدم باہر رکھا اور آنکھ قابو میں نہیں. تو دین کے معاملے میں ایسا بندہ کمزور ہوتا ہے جس کی قوت ارادی کمزور ہو. پھر اس کو اگر گناہ کا کوئی موقع ملتا ہے تو اس کا وضو بڑا جلدی ٹوٹتا ہے. شیطان کان میں پھونک مار دیتا ہے اور وہ گناہ کر لیتا ہے. گناہ کا خیال آیا تو وہ اپنی اس گناہ کی جو ارج ہے, ٹیمپٹیشن ہے, اس کو روک نہیں پاتا, گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے. نیکی کرنے میں سستی ہوتی ہے اور گناہ کرنے میں وہ بے قابو ہوتا ہے, اس لیے کہ قوت ارادی کمزور ہوتی ہے. جس کی قوت ارادی قوی ہوتی ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نے محنت کرنی ہے, تو وہ طالب علم پڑھتا بھی اچھا ہے, وہ طالب علم یاد بھی سبق کر لیتا ہے, وہ اپنا وقت مسجد میں زیادہ گزارتا ہے, وہ ممتاز درجے میں پاس ہوتا ہے, اپنے استادوں کی دعائیں لینے والا بن جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے تحت رکھتا ہے اور اس کا وقت اچھے طریقے سے گزرتا ہے. چنانچہ نیکی میں بھی وہ آگے, تقوی میں بھی آگے, اور گناہوں سے بچنے میں بھی وہ قوی ہوتا ہے. کوئی اخلاق کی برائی اس میں نہیں ہوتی, کوئی زبان سے بات ایسی نہیں نکالتا جس پر اس کو شرمندگی ہو, کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس پر اس کو ندامت ہو. قوت ارادی ہے اس کے اندر, ہے وہ بھی انسان مگر اس کی قوت ارادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے مشکلات کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ عام جو کاریں گاڑیاں ہوتی ہیں نا, یہ سیدھی سڑکوں کے اوپر تو چلنے کے لیے کافی ہوتی ہیں, لیکن اگر اتار چڑھائی والا راستہ ہو یا صحرائی راستہ ہو تو اس پہ یہ نہیں چل پاتی. چنانچہ کار پہ بیٹھ کے آپ ذرا ریت میں گاڑی اتاریں, وہی جام ہو جائے گی, آگے چلے گی نہیں. ریت پہ چلنے کے لیے انہوں نے الگ انجن بنائے ہوتے ہیں, الگ نظام بنایا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں 4x4 فور ویل ڈرائیو. عام گاڑی میں تو اگلے دو پہیے چلتے ہیں, یہ پچھلے دو چلتے ہیں تو اگلے ساتھ چلتے رہتے ہیں, اور وہ جو 4x4 ہے اس میں ہر پہیہ آگے چلتا ہے. چنانچہ وہ صحراؤں میں بھی نکل جاتا ہے, ٹیلوں کے اوپر سفر کرتے ہیں لوگ, پہاڑی علاقہ ہو تو پہاڑوں کے اوپر وہ گاڑی چڑھ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ 4x4 گاڑی ہے. تو جس کی قوت ارادی کبھی ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسے دنیا کے صحرا میں ایک 4x4 بندہ ہوتا ہے, وہ ہر مشکل میں سے راستہ نکال لیتا ہے اور ہر کام کو آسانی سے کر لیتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں where there is a will there is a way, جہاں انسان کا ارادہ ہوتا ہے پھر اس کے لیے راستہ بھی بن جاتا ہے. کیونکہ قوت ارادی ہوتی ہے نا, انسان ہمت لگا کے اس کام کو کر گزرتا ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ قوت ارادی رکھنے والے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے ابی سر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو پرایوں نے تو کیا دشمنی کرنی تھی, اپنے دشمن بن گئے. چچا جو باپ کی مانند ہوتا ہے, جو باپ کا درجہ رکھتا ہے, وہ مخالف, اور چھوٹے موٹے مخالف نہیں, جان کے دشمن. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جان سے مارنے کا پلان ابو جہل چچا نے بنایا, ابو لہب چچا تھا, رشتہ داریاں تھیں. ولید فلید یہ بھی قریبی قریش کے سرداروں میں سے تھا, اپنے جو تھے انہوں نے سگایا. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اپنے ہی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچائی, اور جب اپنے ایذا پہنچاتے ہیں تو دکھ زیادہ ہوتا ہے, تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے تھے, فَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے صبر کیجیے. فَصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, صبر کیجئے, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, میرے محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. ایسے تسلیاں دی جاتی تھی. حتیٰ کہ اتنا انہوں نے پریشر ڈالا کہ آپ کے چچا ابو طالب جو تھے وہ بھی ایک موقع پہ آ کے سوچ کا شکار ہو گئے کہ بھائی میں اپنے بھتیجے کو منع کر دوں کہ یہ جو نئی بات انہوں نے شروع کی ہے اس کو بند کر دیں. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بلایا. اب ان کی کفالت میں تھے نبی علیہ السلام, وہ والد کا درجہ رتبہ رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکوں. اب کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ چپ کر جاتا کہ جی جب چچا ہی جواب دے رہے ہیں, جنہوں نے مجھے ذمہ داری لی ہوئی ہے, قبول کیا ہوا ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. نبی علیہ السلام نے چچا کی بات سن کے کہا کہ چچا اگر وہ میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند اور دوسرے ہاتھ کے اوپر سورج بھی رکھ دیں تو بھی جو پیغام میں لے کے آیا ہوں اس کو پہنچانے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ قوت ارادی ہوتی ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے. اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایسی جماعت نبی علیہ السلام نے تیار کر دی کہ جو قوت ارادی کے پہاڑ تھے, اوف اللہ اکبر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ارادی کے کیا کہنے. جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا, دو مسئلے بن گئے تھے. ایک مسئلہ بن گیا تھا کہ ایک لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دیا تھا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا, اور اس میں اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا. ان کی عمر ذرا چھوٹی تھی, نوجوان تھے, اور فوج کے اندر جو شریک لوگ تھے وہ بڑے پرانے بوڑھے تجربہ کار صحابی تھے. تو عام نظر یہ سوچتی ہے کہ بھئی کسی بڑے سمجھدار بندے کو, میچور بندے کو سردار ہونا چاہیے, امیر ہونا چاہیے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم تھے تو ان کی نظر نے پہچان لیا تھا, انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا لیا. ابھی وہ لشکر مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور آگے گیا تھا کہ ان کو پیچھے سے اطلاع مل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ زیادہ تیزی سے سفر مت کریں. چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے ذرا سفر آہستہ کر دیا, اور دو چار دن کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فردہ فرما لیا. تو اسامہ رضی اللہ عنہ پھر لشکر کو لے کے واپس مدینہ آ گئے. اب جب تدفین سے فارغ ہو گئے, مسلمانوں کے اوپر عجیب دکھ کا حال تھا. تو بہت سارے صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اب اس لشکر کو باہر دشمنوں سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے, مرکز میں رہ کے مرکز کی حفاظت کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم لشکر بھیج دیں اور دشمن دیکھے کہ بھائی ان کا تو مرکز خالی ہو گیا, نوجوان مدینے میں نظر ہی نہیں آتے, بوڑھے رہ گئے ہیں, باقی عورتیں رہ گئے ہیں, اور وہ کسی دوسرے راستے سے مرکز کے اوپر حملہ کر دیں تو کیا بنے گا. ایک بڑا جائز پوائنٹ تھا جو ان کے ذہن میں آ رہا تھا. چنانچہ ایک بڑے صحابی تھے, انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ جی ہم اس لشکر کو بھیجنے کی بجائے اس کو یہیں رکھیں تاکہ مرکز ہمارا مضبوط رہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قوت ارادی کے کیا کہنے, فرمانے لگے جو کام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ابوبکر اس کام کو ریورس کیسے کر سکتا, کیسے پاسبل ہے کہ میں کہوں کہ نہیں بھیجنا. ان کا جی کہ مدینہ خالی ہو جائے گا. فرمانے لگے کہ اگر مجھے یقین ہو کہ مدینہ میں رہنے والی عورتوں کی لاشوں کو یہاں آ کر درندے گلیوں میں گھسیٹیں گے, میں پھر بھی اس لشکر کو بھیجوں گا. اور دوسرا مسئلہ یہ بنا کہ اس زمانے میں بیت المال ہوتا تھا تو مختلف علاقوں میں لوگ بھیجے جاتے تھے جو علاقے کے لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آ کے بیت المال میں جمع کرواتے تھے. پھر امیر المومنین کے حکم پر بیت المال کے زکوٰۃ کا پیسہ تقسیم ہوتا تھا اجتماعی طور پر. ایک علاقے کے لوگوں نے کہہ دیا کہ جی ہمارے علاقے میں لوگ ضرورت مند ہیں تو ہم اپنی زکوٰۃ یہیں دیں گے. یعنی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا, زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کروانے سے انکار کیا تھا کہ جب علاقے میں ہیں غریب لوگ تو ہم مرکز میں کیوں بھیجیں, ہم یہیں تقسیم کر دیں گے, غریب لوگوں کو زکوٰۃ مل جائے گی. اس لیے ان کو منکرین زکوٰۃ نہیں کہتے, مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں. وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے تھے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر زکوٰۃ کے فرضیت کا انکار کرتے تو معاملہ کچھ مختلف ہوتا. وہ تو مانعین زکوٰۃ تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم مرکز والوں کو نہیں دیں گے, جو عامل آتے ہیں لینے کے لیے ان کو نہیں دیں گے, ہم یہیں پہ خود تقسیم کر دیں گے. لیکن یہ بھی ایک تبدیلی تو تھی نا جو نظام نبی علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا. اب اس پر ابوبکر صدیق اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے, میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا. اب اس جنگ کرنے کے اوپر بھی صحابہ کرام کی دو رائے تھیں. ایک تو صدیق اکبر تھے جو کہتے تھے کہ ہاں ان سے لڑنا ہے, اور ایک دوسرے صحابہ بھی تھے وہ کہتے تھے اپنے ہیں نا, کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, کوئی انکار تو نہیں کر رہے, بس اتنا ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مرکز میں دینے کی بجائے خود تقسیم کر دیں گے. تو چھوٹی سی بات ہے، ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کمزور ہو جائیں گے لڑکے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دور اندیش صحابی، وہ صدیق اکبر اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم ان کے ساتھ کیوں لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا نرمی کے ساتھ آپ ڈیل کر لیں، اپنے آئیے. صدیق اکبر اللہ عنہ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو پیچھے دھکا دیا، فرمایا اجبار فی الجاہلیت اخبار فی الاسلام، کہ جاہلیت میں تو آپ اتنے بہادر تھے، یا اسلام لانے کے بعد آپ اتنے کمزور ہو گئے. فرمایا کہ جو بندہ جانور زکات میں دیتا تھا، اگر وہ کہے گا کہ میں جانور دوں گا اس کی نکیل نہیں دوں گا، میں اس سے بھی لڑوں گا. جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں عمل تھا اسی کے اوپر ہمیں رہنا ہے. چنانچہ لکھنے والوں نے لکھا فقام و مقام الانبیاء، یعنی جیسے ایک نبی قوم کے نیچے چٹان ہوتی ہے، اس قوت کے ساتھ کھڑے ہو کے دعوت دیتا ہے دین کی، صدیق اکلانو نے ویسا ہی کام کیا. عمر لانو فرماتے ہیں میرا شرح صدر ہو گیا. یہ قوت ارادی عجیب ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی کے پہاڑ تھے، اس لیے جس طرف ان کو بھیجا جاتا تھا کامیابی ان کے قدم چومتی تھی. ایک دشمن کا نمائندہ آیا خالد بن ولید لانو سے ملنے کے لیے، اور آ کر کہنے لگا کہ جی ہم نے اپنی تلواروں کو کی جو دھار ہے نا اس پہ زہر لگائی ہوئی ہے، وہ تیز بھی ہیں اور اوپر زہر بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ زہر اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی بندے کو لگ جائے تو وہ جان سے مر جاتا ہے، وہ بچتا نہیں ہے، یہ ایسی خطرناک زہر ہے. اور وہ چھوٹی ایک بوتل لے کے آیا، اس میں زہر تھی، کہ جی چیک کر لیں آپ. خالد بن ولید نے وہ بوتل لی، کھولی اور اس کو پی لیا، زہر کو پی لیا، اور پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کتابوں میں لکھا ہے کہ زہر کا تھوڑا سا اثر ہوا جیسے غنودگی ستاری ہوتی ہے، اور پھر ٹھیک ہو گئے، زہر نے کوئی اثر نہیں کیا، حالانکہ وہ زہر سینکڑوں آدمیوں کو مارنے کے برابر تھی، اتنی تھی. خالد بن ولید نے پوری زہر کی بوتل پی لی، ایسی قوت ارادی ہوتی تھی. اللہ اکبر. اور یہ نہیں کہ صرف بڑے بڑے صحابہ ایسے تھے، ہر صحابی کی قوت ارادی کا یہی حال تھا. ایک مرتبہ مسلمان سپہ سالار کو کافروں نے پیغام بھیجا کہ اپنے بندے بھیجو جو آ کے ہمارے ساتھ بات کریں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو اسلام تو امن پسند دین ہے نا. امیر لشکر نے دو چار بندوں کو کہا کہ بھئی آپ لوگ جاؤ اور جا کے اس بادشاہ کو کلیئر کرو، اس کو دین کی دعوت دو اور آنے کا مقصد واضح کرو. اور یہ بندے ایسے تھے کہ جن کے کپڑے جو تھے وہ پھٹے ہوئے تھے اور اس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور ان کی گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے زین نہیں تھی، ننگی پیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب جس بندے کے پاس پھٹا ہوا کپڑے ہوں، گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے زین بھی نہ ہو، اور ہاتھ میں ان کے تلوار نہیں تھی، نیزہ تھا صرف، اس کو بھیج دیا جی آپ جاؤ. وہ گئے، وہاں کافر بادشاہ جو تھا اس نے محل کو بڑا سجایا ہوا تھا، اور فوج کے جو بہترین لوگ تھے، خوبصورت، صحت مند، ہنر مند، ان کو اس نے جمع کیا ہوا تھا فوج. اس کا خیال یہ تھا کہ ہم ان مسلمانوں کو بلائیں گے، یہ ہمارے فوجیوں کو دیکھیں گے، ان کی مہارت کو دیکھیں گے تو یہ ڈر جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے، ان کے حوصلے کم ہو جائیں گے. اب یہ صحابی جب داخل ہوئے تو دروازے پہ دربان تھا، اس نے آواز لگائی. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے دروازے پہ بندہ ہوتا تھا، جب کوئی آنے جانے لگتا تھا نا تو وہ آواز لگا کے اطلاع دیتے تھے، تو اس نے آواز لگائی با ادب با ملازہ ہوشیار، بڑی اونچی آواز، یہ صاحب بھی اس کو دیکھ کے مسکرا پڑے بس، اور چلتے رہے رکے نہیں. ان کا خیال تھا کہ یہ اچانک جب اونچی آواز سنیں گے تو ڈر جائیں گے، ان پہ کیا اثر ہونا تھا، وہ مسکرا پڑے چل پڑے. اور جب آگے گئے تو انہوں نے بادشاہ کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی بجائے جو تخت کے اوپر کرسیاں خالی پڑی تھی نا، سیدھا جا کے ان کے اوپر بیٹھ گئے. اب بادشاہ پریشان کہ میں نے تو بلایا تھا کہ یہ ہمارے شاہانہ شان و شوکت کو دیکھیں گے اور نوجوانوں کو دیکھیں گے تو یہ متاثر ہوں گے، اور یہ کیسے دیہاتی قسم کے لوگ ہیں کہ کوئی کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں، نہ کوئی سلیقہ ہے نہ کوئی طریقہ ہے، اور سیدھا آئے ہیں اور آ کے خالی کرسی کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو بادشاہوں کے دربار میں آنے کا طریقہ کسی نے نہیں سکھایا. وہ صحابی کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے دربار میں جانے کا یہی طریقہ سکھایا ہے، ہم نہیں جھک کے سلام کرتے کسی کو، نہ کسی کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم تو اسی طرح آتے ہیں اور ایک ایمانی غیرت ہے، خودداری ہے، اس کے ساتھ آ کے ہم بیٹھ. اس نے کہا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں، حکومت آپ کی چلائیں، حکومت ہمیں حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن آپ اسلام قبول کر لیں، اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر حکومت ہم کریں گے اور آپ کو اس کا جزیہ دینا پڑے گا، آپ ماتحت بن کے رہ سکتے ہیں. اس نے کہا ملک میرا ہے، میں کیوں ماتحت بن کے رہوں گا، میں نہیں کرتا ایسے. ان کا اچھا اگر یہ بھی نہیں کرو گے پھر تیسری آپشن یہ ہے کہ تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی اور تمہاری بیٹیاں ہمارے بستر بنایا کریں گی. یعنی اس بندے کو تو پتا تھا نا کہ میں جہاں بیٹھا ہوں میں فوجیوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، اگر میں کوئی لفظ بولوں گا تو یہ لوگ کم از کم مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر وہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے، نڈر تھے، بہادر تھے، ان کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہوتی تھی. انہوں نے اس بادشاہ کو یہ بات کہی کہ پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی اور ہم حکومت بھی کریں گے یہاں پہ اور تمہاری بیٹیاں ہمارے بستر بھی بنایا کریں گی. پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا مقصد بتاؤ کہ تم یہ سارا کام کیوں کر رہے ہو، مقصود کیا ہے؟ ان کا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ یہ جو بندوں کی بندگی کرتے پھرتے ہیں نا لوگ، ہم بندوں کی بندگی سے ان کو نکال کر اللہ کی بندگی پر لگانے کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، یہ بادشاہوں کی اور اپنے امیروں وڈیروں کی پوجا نہ کریں، اللہ کی پوجا کریں، یہ مقصد ہے ہمارا. قوت ارادی کے پہاڑ تھے، اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی نہیں کہ یہ سلسلہ صرف صحابہ کرام تک رہا، صحابہ کرام کے واقعات تو بہت ہیں. ایک صحابی تھے حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ واقدی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے فتوحات الشام، نوجوان بچوں کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے کہ صحابہ کی پرسنالٹیز کیسے ہوتی تھیں. یہ حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ نے جو تھے یہ بڑے بہادر سے، اور ہمیشہ گھوڑے کی ننگی پیٹ پہ بیٹھ کے یہ کافروں سے مقابلہ کرتے تھے. ایک موقع ایسا تھا کہ کافروں نے یہ پلاننگ کی کہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے. اب مسلمان تو سینکڑوں میں تھے اور کافر ہزاروں میں تھے، تو 15-20 ہزار عیسائیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا، اب بتائیں 15-20 ہزار کا مجمع ہو اور ان کے درمیان میں ایک بندہ ہو تو وہ بندہ کیا لڑے گا اتنے اسے. لیکن حضرت رضی اللہ عنہ ان سے لڑتے رہے. اب ایک ان میں سے کافر مرتا تھا تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا تھا, چونکہ تعداد بہت زیادہ تھی. حتیٰ کہ لڑتے لڑتے کئی گھنٹے گزر گئے, 8 گھنٹے یا کتنے گھنٹے گزر گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ کا گھوڑا جو تھا وہ بھی تھک گیا تھا بھاگ بھاگ کے, وہ بھی پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور اب اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا. تو زرار لانو اس کی کھینچتے تھے یعنی جو لگام ہوتی ہے, اور گھوڑا بھاگتا نہیں تھا. جب کافروں نے دیکھا کہ گھوڑا ہی نہیں بھاگ پا رہا تو انہوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اب اس کو پکڑنے کا وقت آ گیا. زرار لانو بھی پہچان گئے کہ ہاں اب یہ مجھے گھیرے میں لے کے پکڑ لیں گے. انہوں نے پھر لگام کھینچی گھوڑے کی کہ گھوڑا دوڑے. گھوڑا کیا کرتا, تھک گیا تھا نا تو دوڑ نہیں پا رہا تھا. تو کافر اور قریب آ گئے, انہوں نے اور اپنا گھیرا تنگ کر لیا. زرالیانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے زندہ پکڑ لیں گے, گرفتار کر لیں گے. کہتے ہیں کہ جب انہیں یہ یقین ہو گیا تو اس وقت وہ ذرا آگے کی طرف جھکے, گھوڑے پہ جو بیٹھے ہوئے تھے آگے کی طرف جھکے اور گھوڑے کے ماتھے کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا, ماتھے کے اوپر گھوڑے کے ہاتھ پھیرا اور گھوڑے کو یہ کہا, اے گھوڑے تو میرا ساتھ دے نہیں تو میں نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے تیری شکایت کروں گا. اے گھوڑے تو میرا ساتھ دے نہیں تو نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے میں تیری شکایت کروں گا. یہ الفاظ سن کے وہ گھوڑا ہنہنایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے اندر جیسے ایک قوت سما جاتی ہے نا ایسے آ گئی اور گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا اور زرار لانو پھر دشمنوں کے حصار کو توڑ کے باہر آ گئے. جانور تھک جاتے تھے وہ نہیں تھکتے تھے, کیا قوت ارادی تھی اللہ نے ان کو دی. چنانچہ دنیا میں جتنے لوگوں نے نمایاں کام کیے یہ سب وہ لوگ تھے جن کی قوت ارادی زیادہ تھی, چاہے مسلمانوں میں سے کسی نے کیے یا کافروں میں سے کسی نے بڑا کام کیا مار کا مارا, سب وہی تھے جن کی قوت ارادی بہت مضبوط تھی. مسلمانوں نے جو اندرس کو فتح کیا تھا تو جو نوجوان تھا اس کا نام تھا طارق ابن زیاد. مسلمانوں کے اور کافروں کے ملک کے درمیان سمندر تھا, کشتیوں سے وہ سمندر سے دوسری طرف گئے اور جب وہاں اتر گئے تو طارق ابن زیاد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سب کشتیوں کو آگ لگا دو. بھائی اگر کشتیوں کو آگ لگا دیں گے اور واپس جانا پڑا تو کیسے جائیں گے؟ ان کا واپس جانا ہی کس لیے ہے, ہم فاتح بن کے یہاں رہیں گے. اور وہی ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو فاتح بنا دیا اور اندلس کے اندر اسلام پھیل گیا. تو یہ جو ٹھوس قوت ارادی ہے یہ بڑی نعمت ہے. اگر طالب علم کے اندر قوت ارادی ہو تو وہ طالب علم اپنی اسٹڈیز میں بہت اچھا بن جاتا ہے, چونکہ قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. ہم لوگ خود اس وقت اسکول کالج میں پڑھتے تھے, اس زمانے کا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے محلے میں ایک بچہ تھا نوجوان, یعنی اسکول میں پڑھا اور اچھا کامیاب ہو گیا. اب اس کا دل چاہتا تھا کہ میں کالج میں پڑھوں, مگر والد اس کے غریب تھے اور یہ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور اولاد نہیں تھی. تو والد نے کہا کہ بیٹا میں تو آپ کے اخراجات کالج کے برداشت نہیں کر سکتا, ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے روٹی مشکل سے پکتی ہے, مزدوری میں کر نہیں سکتا, تو اس لیے میں خراجات برداشت نہیں کر سکتا. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کچھ مزدوری کرو اور کماؤ, ہمیں بھی کھلاؤ اور اپنے اخراجات بھی پورے کرو. وہ بچہ سمجھدار تھا, سمجھ گیا کہ بات ٹھیک ہے. اس نے مزدوری کرنی شروع کی. ایک ہفتہ مزدوری کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت سخت کام ہے اور میرا بدن مشقت والے کام کے لیے نہیں ہے ریڈی. تو اس نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ ابا جان, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے گھر کی بیٹھک میں کرانے کی دکان بنا لیتا ہوں. آسان کام ہے, میں کر لوں گا. تو والد کے پاس جو چند سو روپے تھے اس نے اس کو دیے اور اس نے سامان خرید کے تھوڑا سا اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی رکھ لیا. اب چونکہ محلے دار جانتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں اور یہ بچہ اپنے والد کی ہیلپ کر رہا ہے, ان کو ہمدردی تھی. تو محلے والے بازار سے جا کے چیزیں خریدنے کی بجائے اس دکان سے خریدتے تھے. تو کسٹمر خوب آنے لگ گئے, بچے کو کچھ پیسے بننے شروع ہو گئے. اب جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہیں تو بچے کے دل میں پڑھنے کا شوق تھا. اس نے ایف ایس سی کی کتابیں خرید لی کہ میں فارغ وقت میں بیٹھ کے پڑھوں گا. جب کوئی کسٹمر نہ ہوتا دکان کے اوپر تو وہ بیٹھ کے کتاب پڑھتا. ایک دن اس کے والد نے اس کو کتابیں پڑھتا دیکھ لیا. تو والد نے کہا, بیٹا تم تو دکان پہ بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہو, دکانداری کی طرف سے تمہارا دھیان ہی نہیں ہے, دکان کیا چلے گی. اب یہ بچہ دکان پہ بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتا تھا. اب اس نے سوچا میں کیسے پڑھوں. تو خیال آیا کہ میں ابو سے بات کرتا ہوں کہ ابو, میں 8-10 گھنٹے دکان کے اوپر جب بیٹھتا ہوں نا تو میں تھک جاتا ہوں. تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی دوست کے پاس جاؤں, ان کے ساتھ کھیلوں, وقت گزاروں, تو آپ مجھے 1-2 گھنٹے کی اجازت دے دیں. جب والد سے بات کی تو والد نے کہا, ٹھیک ہے بیٹا, تم 8-10 گھنٹے دکان پر بیٹھے رہتے ہو, پھر جب فارغ ہوتے ہو تو 1-2 گھنٹے تم مغرب سے پہلے پہلے اپنے دوست سے کسی کے پاس جا کے کھیل کود کے آ سکتے ہو واپس. اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ ایف ایس سی کا کوئی طالب علم جو بڑا قابل ہو, وہ اس سے دوستی کی. اور جب یہ اس کے پاس جاتا تو اس کو کہتا کہ بھائی مجھے آپ ایف ایس سی کا کتابیں پڑھا دیں. اب کتابیں پڑھنا اس کا محبوب مشغلہ تھا. یہ سارا دن دکانداری کرتا اور 2 گھنٹے کے لیے ٹیوشن پڑھتا کسی طالب علم کے پاس جا کے, اور والد کو کہتا کہ میں کھیل کود کے آ گیا ہوں. والد بھی خوش, یہ بھی خوش. اس طرح اس بچے نے امتحان کی تیاری کر لی. جب امتحان کا وقت قریب آیا تو اب اس بچے کے لیے مسئلہ تھا کہ یہ داخلہ کیسے پھجوائے. تو میرے بھائی جان کو اس نے آ کے کہا کہ جی استاد جی, آپ میرے اوپر مہربانی کریں اور کالج کے پرنسپل سے کہیں کہ وہ میرا ایف ایس سی کا داخلہ کالج کی طرف سے بھجوا دے. کالج میں ایک قانون بنا ہوتا ہے کہ جس بندے نے اتنے پیریڈ نہیں پڑھے اس کا داخلہ نہیں بھیجا جاتا. اور یہ تو کالج گیا نہیں تھا, اس نے تو کالج کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا, تو کیسے داخلہ بھیجا جاتا. تو بھائی جان کے ایک دوست تھے پروفیسر, بھائی جان نے ان سے کہا کہ ہمیں اس بچے کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو اس پروفیسر نے بات کی پرنسپل سے, اس نے کہا جی کہ ایک طالب علم ہے, کالج تو نہیں آیا, اس کے حالات نہیں تھے, اس نے تیاری کی ہے, آپ ایسا کریں اس بچے کا امتحان لے لیں, اگر امتحان لے کے آپ کا دل کہے کہ یہ بچہ بڑا قابل ہے تو آپ پھر اس کی حاضریوں کا چکر نہ ڈالیں, اس کا داخلہ بھیج دیں, اور اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو ٹھیک ہے داخلہ نہ بھیجیں. پرنسپل نے ایک پروفیسر کو بلایا اور کہا کہ بھئی اس بچے کا امتحان سخت لینا ذرا. انہوں نے سخت امتحان لیا اور بچے نے بڑے اچھے پیپر حل کر دیے. تو پرنسپل نے کہا ٹھیک ہے اس کا داخلہ ہم بھیج دیں گے, یہ پاس ہونے والا بچہ ہے, امتحان کے لیے داخلہ بھیج دیا. بچہ دکانداری کر رہا ہے, ڈیٹ شیٹ آ گئی کہ جی ہفتے سے پیپر شروع ہوں گے. اب پیپر میں تو روزانہ پیپر ہوتے ہیں اور تین گھنٹے اس میں بیٹھ کے لکھنا ہوتا ہے. بچے کو جب پتہ چلا تو اس نے پہلے سے پلاننگ بنائی. اس نے اپنے والد کو کہا کہ ابا جان دکان میں کچھ چیزوں کی شارٹیج ہے اور مجھے اس کی خریداری کرنی ہے, تو میں ایک ہفتہ جو ہے نا روزانہ بازار جاؤں گا چیز لینے کے لیے, خریدنے کے لیے. تو آپ میری ہیلپ کریں کہ دن میں تین چار گھنٹے آپ دکان پہ بیٹھ جائیں تاکہ میں چیزیں خرید کے آ سکوں. والد نے کہا بہت اچھا. بچے نے روزانہ لسٹ بنائی ہوتی تھی چیزوں کی, یہ لسٹ پکڑتا تھا اور والد کو دکان پہ بٹھا کے بازار چلا جاتا تھا. اور وہاں ایک ہول سیلر تھا, ہول سیل کی دکان تھی, اس کو وہ لسٹ پکڑا کے کہتا تھا یار یہ سامان نکال کے رکھو میں آتا ہوں, اور یہ کہہ کے یہ سیدھا کالج, اور کالج جا کے یہ پیپر لکھتا تھا, اور تین گھنٹے بعد واپس آ کے سامان اٹھا کے آتا تھا. جب والد دیکھتے کہ میرا بیٹا بوریوں میں سامان بھر کے لایا ہے رکھ رہا ہے تو وہ سمجھتا ٹھیک ہی ہے اس نے. اس طرح ایک مہینہ سامان خریدنے کے بہانے یہ بچہ پیپر دے کے آ گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ریزلٹ آیا تو یہ بچہ پورے بورڈ کے اندر سیکنڈ آیا, لاہور بورڈ کے اندر سیکنڈ آیا. اخبار میں اس کی تصویر چھپی. اب جب اخبار میں تصویر چھپی تو محلے والوں کو بھی پتا چلا, تو لوگ اس کے والد کو مبارکباد دینے لگے, جی آپ کا بیٹا سیکنڈ آ گیا ہے جی مبارک ہو. وہ والد کہنے لگا یہ اخبار والے جھوٹ موٹ لکھتے رہتے ہیں, میرا بیٹا تو دکانداری کرتا ہے, اس نے تو امتحان ہی نہیں دیا, وہ تو کالج ہی نہیں گیا, یہ جھوٹی خبر ہے. اب باپ مان نہیں رہا. خیر پھر محلے کے چند لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں بچے نے امتحان دیا تھا, تو اس نے بیٹے سے پوچھا امتحان دیا تھا, تو بیٹے نے بتا دیا ابا جان جب میں وہ سامان خریدنے جاتا تھا نا تو اس وقت میں پیپر بھی دے کے آ جاتا تھا. اب چونکہ اس کے نمبر بہت زیادہ تھے, پورے بورڈ میں سیکنڈ آ گیا تھا, اس کو تو وظیفہ بھی مل گیا, کچھ آرگنائزیشن بھی وظیفہ دیتی ہیں. تو کسی محلے والے نے اس کو کہا کہ بھئی یہ کریسنٹ والے بھی وظیفہ دیتے ہیں تو تم ادھر بھی اپلائی کرو. تو اس کو دو وظیفے مل گئے, ایک گورنمنٹ کا وظیفہ, ایک کریسنٹ والوں کا وظیفہ. تو محلے کے دو تین بندوں نے اس کے والد سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ کو روٹی چاہیے نا, بچے کے پاس دو وظیفے ہیں, اگر ایک وظیفے کی رقم وہ آپ کو دے دے تو آپ کا مہینہ بڑا اچھا گزرتا ہے, اور دوسرے وظیفے سے وہ لاہور جا کے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم پڑھ سکتا ہے, تو پلیز آپ اپنے بچے کو اجازت دیں, وہ انجینئر بن جائے گا, زندگی اس کی سنور جائے گی اور آپ کو کھانا ملتا رہے گا, آپ کے اس میں فرق نہیں پڑے گا. خیر جب محلے والوں نے اس کو کہا تو والد اس کا مان گیا. اس طرح سے یہ بچہ دکان چھوڑ کے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں چلا گیا. اللہ کی شان چار سال وہاں پڑھا تو یہ انجینئر بن گیا. اب انجینئر بن کے یہ ایس ڈی او لگ گیا واپڈا کے اندر. جو واپڈا کے اندر ایس ڈی او لگتا ہے اس کو تو کوٹھی بھی ملتی ہے, گاڑی بھی ملتی ہے, تنخواہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اب جس محلے جس شہر میں یہ کچے مکان میں رہتا تھا اور شہر اتنا چھوٹا تھا کہ سارے لوگوں کی چارپائی نہیں آتی تھی, اب اسی شہر میں اس کو ایک پکی کوٹھی مل گئی. اور جو سائیکل نہیں چلاتا تھا, پیدل چلتا تھا, اس کو گاڑی مل گئی, کار مل گئی حکومت کی طرف سے, اور اس کا بڑا مقام جی ایس ڈی او صاحب ہیں. تو بچہ جو ہے اس نے اپنے والدین کو کہا کہ جی آپ میرے ساتھ جو گھر ملا ہے وہاں چل کے رہیں, تو ماں باپ پکی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے. وہ اپنے والد کو اپنی گاڑی میں لے کے آیا جایا کرتا تھا. یہ اس بچے کی قوت ارادی تھی کہ والد نے تو اس کو نہیں پڑھایا, اپنی قوت ارادی سے وہ بچہ پڑھ بھی گیا, انجینئر بھی بن گیا, اور دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اس کو معاشرے میں ایک عزت کا مقام بھی عطا فرما دیا. اچھا یہ قوت ارادی جیسے مردوں میں ہوتی ہے ایسے ہی عورتوں میں بھی ہوتی ہے. بعض عورتوں کی ول پاور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے ایک عربی لیکچرار تھے کالج میں, کی بیٹی تھی، اس نے میٹرک کا امتحان دیا تو اچھے نمبروں پہ پاس ہو گئی. اس زمانے میں ہمارے شہر میں جو خواتین کا کالج تھا اس میں آرٹس کی کلاسز تو تھیں بی اے تک کی، سائنس کی کلاسز نہیں تھیں، چونکہ سائنس پڑھی ہوئی پروفیسر نہیں ملتی تھیں، اور گرلز کالج میں مرد کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے اس زمانے میں، خیر کا زمانہ تھا، عورتیں ملتی نہیں تھی تو انہوں نے سائنس کا شعبہ ہی نہیں رکھا ہوا تھا. اب لڑکی جو تھی اس نے اپنے والد کو کہا کہ ابا جی میرے دل میں شوق ہے کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں. اس نے کہا بیٹی اگر تو گرلز کالج میں اس کی کلاسز ہیں تو میں داخلہ دلوا دیتا ہوں، اور اگر کلاسز بوائز کالج میں ہیں تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی لڑکوں کے ساتھ پڑھے. سائنس کی کلاسز بوائز کالج میں تھیں، چند لڑکیاں جو پڑھنا چاہتی تھیں وہ ادھر داخلہ لے لیتی، تو سائنس میں کوئی ایجوکیشن تھی. باپ نے جب انکار کر دیا تو لڑکی گھر پہ بیٹھ گئی. چند دن کے بعد لڑکی نے کہا کہ ابا جان میرے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے، میں گھر کے کام سمیٹ لیتی ہوں، پھر وقت گزارنا میرے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، تو اگر آپ مجھے ایف ایس سی کی کتابیں خرید کے دے دیں تو میں فارغ وقت میں بیٹھ کے وہی پڑھتی رہوں گی. تو پروفیسر صاحب نے اس کو ایف ایس سی کی کتابیں خرید کے دے دی. وہ بچی فارغ وقت میں بیٹھ کے کتابیں پڑھتی رہتی. اللہ کی شان کے باٹنی زولوجی خود پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ایسا وقت آتا کہ اس کو کچھ باتیں سمجھ نہ آتی تو اس نے والد کو کہا کہ ابا جان مجھے ٹیوشن رکھ کے دے دیں کسی پروفیسر کے پاس. والد کا بیٹا مرد کے پاس پڑھنا ہی تو میں مسئلہ تھا، اگر ٹیوشن ہی پڑھانی ہے تو پھر کالج میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اگر عورت ہے کوئی پڑھانے والی تو پڑھو، مرد سے میں نہیں پڑھاتا. لو جی ٹیوشن کا مسئلہ بھی گول. پھر ایک دن اس لڑکی نے اپنے والد کو کہا کہ ابا جان مجھے کچھ باتوں کی سمجھ نہیں آتی، تو آپ ایسا کریں کہ کالج کے پروفیسر سے آپ سمجھ کے آئیں اور مجھے سمجھا دیں. تو عربی کے پروفیسر نے کہا اچھا اپنا کوشچن لکھ کے دو. اب کیا مزے کی ترتیب ہے کہ لڑکی پڑھ رہی ہے باٹنی زولوجی اور سمجھ رہے ہیں کوشچن کو عربی کے پروفیسر. بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، اس کو کیا پتا سائنس کا کہ کیا ہے، لیکن جو کچھ اس کو سمجھ میں آتا وہ عربی کا پروفیسر کالج میں جا کے وہاں باٹنی کے پروفیسر کو کہتا جی کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی آپ سمجھائیں، اور وہ پروفیسر پھر عربی پروفیسر کو سائنس سمجھاتے. خیر عربی پروفیسر کو بات تو سمجھ میں نہ آتی، لیکن جو سمجھانے والا تھا وہ کاغذ کے اوپر کچھ نوٹس لکھ دیتا تھا. وہ بچی اتنی سمجھدار تھی کہ جو کچھ والد بتاتا اور جو کچھ نوٹس پہ لکھا ہوتا اسی سے وہ سمجھ جاتی اور اگلے ٹاپک پہ چلی جاتی. اس طرح کر کے اس بچی نے سائنس کے مضامین کی تیاری کی، اور جب اس نے امتحان دیا تو اللہ کی شان اس کے نمبر آ گئے، اور پھر ان نمبروں کی وجہ سے اس کو فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور میں داخلہ مل گیا. یہ کالج آل گرلز کالج تھا، وہاں پہ مرد نہیں ہوتے، عورتیں ہی پڑھاتی ہیں، اور وہ لڑکی لیڈی ڈاکٹر بن گئی. تو قوت ارادی ایک غریب بچے کے اندر تھی، تو وہ کریانے کی دکان کرنے کے دوران انجینئر بن گیا. ایک لڑکی کے اندر تھی تو وہ لڑکی بغیر کالج گئے گھر بیٹھے ہوئے وہ لیڈی ڈاکٹر بن گئی، کالج میں پہنچ گئی اور وہاں جا کے لیڈی ڈاکٹر بن گئی. تو اس کو کہتے ہیں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جب قوت ارادی ہوتی ہے تو اللہ تعالی راستے بھی کھول دیا کرتے ہیں. عزیز طلباء آپ بھی اپنے اندر اس قوت ارادی کو پیدا کریں. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے ذرا سمجھ لیں. کئی مرتبہ کچھ لوگوں میں فطری طور پہ یہ قوت ارادی زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے بنایا ہی ان کو ایسا ہوتا ہے، یعنی 4x4 ڈیزائن بنایا ہوتا ہے ان کا، تو ان کے اندر بورن جو ہے نا قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بنتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں جائیں، چاہے وہ کاروبار میں جائیں، چاہے وہ فوج میں جائیں، حکومت میں جائیں، جہاں جاتے ہیں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں. تو تو فطری طور پہ بھی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے پہلی بات، اور اگر فطری طور پہ مضبوط نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے سے قوت ارادی بڑھ جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، بندہ قوی ہو جاتا ہے. اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں کی قوت ارادی مضبوط ہے ان کی صحبت اختیار کرو. جیسے ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی صفات بندے کے اندر منعکس ہوتی ہیں، اور یہ صفت قوت ارادی والی انسان کی بڑھ جاتی ہے. تینوں طریقوں سے قوت ارادی بڑھتی ہے. ہم بھی کوشش کریں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اس قوت ارادی کو بڑھائیں، اللہ کے ذکر سے اس قوت ارادی کو بڑھائیں، اور پھر اس قوت ارادی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کریں، عبادت والی زندگی کو اختیار کریں، مخلوق کو بھی راضی کریں اور اپنے رب کو بھی راضی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کے ہر میدان میں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اے کریم پروردگار, ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں, ہمارے حال پہ رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما, معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما. کریم پروردگار, ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے, تیرے لیے تو بنانا آسان ہے, ہمیں نیک بنا دیجئے. اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے. ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے, ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. اے کریم آقا, عرصہ گزر گیا تجھے منانے کے لیے, تجھے پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, شیطان ہمیں دو قدم پیچھے دھکیلتا ہے. اللہ شیطان ظالم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا, ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے. ہمارے نفوس سرکش ہو چکے ہیں, سرکش نفوس کی اصلاح فرما دیجئے. اے کریم پروردگار, اے ہمارے رحیم پروردگار, اے حنان و منان پروردگار, اے ہمارے پیارے پروردگار, ہمیں اپنا قرب نصیب فرما, اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے, بھیک مانگنے والا جب بڑا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے, اس کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے, ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا. اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے, ہم صدائیں لگا رہے ہیں. اللہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, دروازہ کھول دیجئے, خالی جھولیاں بھر دیجئے. میرے اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں دعائیں قبول کروں گا. اللہ ہم پکار تو رہے ہیں, قبول فرما دیجئے. اللہ تو بھی سچا, تیرا وعدہ بھی سچا. کریم پروردگار, وعدہ پورا فرما دیجئے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہم برے ہیں, بروں سے تو برائی یہی ظاہر ہوتی ہے, لیکن اللہ تو اچھا ہے, اچھے تو اچھائی نہیں چھوڑتے. اللہ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ جس طرح ماں اپنے بچے کو گندگی میں لتڑا ہوا دیکھتی ہے, ماں بچے سے نفرت نہیں کرتی, سمجھتی ہے کہ نادان ہے, بیٹا تو میرا ہے, صاف کر کے سینے سے لگا دیتی ہے. اللہ ہم بھی اسی طرح سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سے نفرت نہ فرما, اللہ ہمیں دھتکار نہ دینا, ٹھکرا نہ دینا. اللہ ہمیں ویسے ہی گناہوں سے پاک کر کے اپنا قرب عطا فرما دینا. میرے اللہ, نیک لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرتے ہیں. کریمہ کا, ہمیں تو اپنی جھولیوں میں گناہ ہی نظر آ رہے ہیں, اللہ کس نیک عمل کا واسطہ پیش کریں. ہاں, نیکوں کے ساتھ تعلق ہے, ان نیکوں کا واسطہ پیش کر کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے کریم پروردگار, دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں, اس پر تو کوئی حسرت نہیں, وہ اگلے دروازے پہ چلا جائے گا. مسئلہ تو ہمارا ہے, ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں, مانگے تو کس سے مانگے, تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں. اللہ تو ہمارا رب ہے, تو نے ہمیں دینا ہے, ہم تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں. ہمیں عطا فرما دیجئے, ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا. کریم پروردگار, جو بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے, اس پر تو کوئی حسرت نہیں, اس نے زندگی مندر میں گزاری ہے, حسرت تو اس پر ہے جو مسجد اور مدرسے سے نکل کے جہنم میں چلا جائے. اللہ ایسی حسرتوں سے بچا لیجئے, ایسی حسرتوں سے بچا لیجئے. کریم پروردگار, ہمیں دھتکار نہ دینا, ٹھکرا نہ دینا. میرے اللہ, مجمع میں جتنے حضرات موجود ہیں یا دور لوگ بیٹھے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں, اللہ سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے, اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. اے کریم آقا, وہ محبت کی نظر جو تو نے بشر حافی پر ڈالی تھی, وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے, تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. میرے اللہ, جب تو قبول کرنے پہ آتا ہے شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا بنا دیتا ہے. اللہ, ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے, ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی, میرے اللہ ہماری اوپر بھی وہ محبت کی نظر ڈال دیجئے, ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے. اللہ اپنا بنا لیجئے. اللہ, تجھ سے دنیا والے پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے ہوں گے, ہم تجھ سے تیری رضا کی طلبگار ہیں, اپنی رضا نصیب فرما. میرے اللہ, اپنی رضا نصیب فرما. کریم پروردگار, جو حضرات دور قریب سے چل کے آئے ہیں, سب کا چل کے آنا قبول و منظور فرما. اللہ ان کی امیدوں سے بڑھ کے ان کو عطا فرما, کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ لوٹا. جو لوگ اس مرکز کے ساتھ جس طرز پہ منسلک اور جڑے ہوئے ہیں, تعلیم و تعلم کے حوالے سے یا تصوف اور سلوک کے حوالے سے یا مختلف شعبوں میں کام کرنے کے حوالے سے, تمام حضرات کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. ہماری اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ادارے کی جملہ منصوبوں کو آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا. تعمیری منصوبوں کی تکمیل میں آسانیاں پیدا فرما. ہر قسم کے شرور فتن سے ادارے کو محفوظ فرما. تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. ہماری اس پورے ملک کی حفاظت فرما. پورے عالم اسلام کے حال پر رحم فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. ہمارے والدین, نائزہ, اقربا, اساتذہ, مشائخ جو فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما. اور قیامت کے دن ہمیں اپنے مشائخ, اپنے اساتذہ کے سامنے سرخرو فرما, ان کے سامنے شرمندہ نہ فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.